الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار فتنوں کا دور بن چکی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے پہلے انسانوں کے ہاتھوں فسادات دیکھا کرتے تھے, اب اللہ کی طرف سے قہر و غضب دیکھنے میں آتا ہے. حتیٰ کہ اب تو حکمرانوں کی طرف سے بھی یہ کہا جانے لگا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی شامت. چنانچہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آج بھی یہ بیان ہے جنگ میں, یہ سیلابی ریلا یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت. کسی کا بیان ہے کہ یہ عذاب الہی. یہ ساری باتیں بجا, لیکن غور طلب بات یہ نہیں کہ یہ سیلاب کیا ہے, عذاب الہی ہے, آسمانی آفت ہے یا ہمارے گناہوں کی شامت ہے, یہ کیا چیز ہے. یہ اتنا زیادہ غور طلب بات نہیں جتنا یہ کہ یہ ایسا کیوں ہے, اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے, آسمانی آفات کیوں نازل ہوتی ہیں, اس کا اصل بنیادی محرک کیا ہے, اس کا اصل سبب کیا ہے. جب سبب معلوم ہو جائے تو پھر اس کا تدارک کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے, اس کو کیسے روکا جائے. قرآن مجید کا یہ کھلا اعلان ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ کہتا ہے جس نے بھی ہمارے کلام سے, ہمارے قرآن سے منہ موڑا, اس کو دنیا میں سب سے پہلی سزا ہم یہ دیتے ہیں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کی معاش کو, اس کے روزگار کو ہم تنگ کر دیتے ہیں, یعنی اس کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہم اس کو دنیا میں پہلی سزا دیتے ہیں, اور آخرت میں سزا کیا ہے, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, جب دن قیامت کے وہ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اس کی آنکھوں کا نور کھو چکا ہو. دنیا میں وہ چاہے کتنا ہی تیز دیکھنے والا ہو, کتنا ہی دیدہ و بینا ہو, لیکن آخرت میں نابینا اٹھے گا, اندھا ہو کر اٹھے گا. یہ آخرت کی سزا ہے, اور یہ دنیا کی سزا ہے کہ اس کی معیشت کو ہم تباہ کر دیتے. اب آپ دیکھیے, ابھی پاکستان میں ڈاکوؤں, چوروں اور لٹیروں اور غنڈہ گرد عناصر اور ظلم کرنے والوں کے خلاف آپریشن ابھی پورا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا آپریشن شروع کر دیا. پورا پاکستان یوں سمجھیے سیلاب کی لپیٹ میں ہے. سندھ کیا, کشمیر کیا, پنجاب کیا, آئے دن بڑی خطرناک قسم کی خبریں دکھائی جاتی ہیں. دیہاتوں کے دیہات ڈوب گئے, خاندانوں کے خاندان ڈوب گئے, کہیں مدد پہنچ سکی کہیں نہ پہنچ سکی, کوئی خود اپنی مدد آپ کے تحت بچ سکے کوئی نہ بچ سکے, کسی کے بچے بچ گئے تو ماں باپ بہ گئے, کسی کے ماں باپ بچ گئے تو بچے بہ گئے, کسی کے خاندان بچ گئے تو گھر بہ گئے, سامان بہ گئے, کسی کا سامان بچ گیا تو افراد بہ گئے, یہ مختلف شکلیں ہیں اور اس سے کیا ہوگا, یہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے عذاب ضرور ہے, لیکن یہ عذاب کیوں ہے, اس کا بنیادی سبب کیا ہے, آخر ہم نے کیا ایسا جرم کر لیا, اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور وہ ہم سے ہماری معیشت کو چھین لینا چاہتا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, صرف یہ نہیں کہ غیر ملک والے امداد دے دیں گے مزے آ جائیں گے, جس طرح آ رہا ہے فلاں نے اتنے امداد کا اعلان کر دیا, فلاں نے اتنے ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا, فلاں ملک نے اتنے ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا, صرف یہ ہمارے لیے تسلی بخش سامان نہیں ہے, اس کے نتائج بڑے دور رس ہیں. اب یعنی یوں سمجھیے کہ جن جن علاقوں میں یہ سیلاب کی صورت آ رہی ہے وہ تقریباً تمام علاقے, زیادہ تر اس سے دیہات متاثر ہیں, اور دیہات پر ہی پاکستانی شہروں کی معیشت کا دار و مدار ہے, اس لیے کہ جو بھی فصلیں ہیں وہ شہر میں نہیں اگا کرتی, دیہاتوں میں اگا کرتی. کپاس دیہات میں اگتی ہے, گنا دیہات میں ہوتا ہے, چاول دیہات میں ہوتا ہے, دالیں دیہات میں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں دیہات ہی میں ہوتی ہیں, اور دیہات لپیٹ میں آ گئے, گویا فصلیں تباہ ہو گئی, زراعت ختم ہو گئی, معیشت اپنے آپ مٹ گئی. اب ہر چیز آپ کو بہر سے برآمد کرنی ہے, باہر سے آپ کو درآمد کرنی ہے, باہر سے آپ کو لینی ہے, باہر سے منگوانی ہے, اس پر پھر جو ہمیں مہنگائی کا بار پہلے تو ہے, پھر جو آئے گا پھر آدمی کان پکڑیں گے سب, یعنی رفتہ رفتہ یہ عذاب الہی کی لپیٹ میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا بنیادی سبب کیا ہے, بنیادی وجہ کیا ہے, اب آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے جتنی بھی حدود نافذ کی ہیں, جتنی بھی تعزیرات نافذ کی ہیں, مثال کے طور پر کوئی زانی ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی چور ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی حدود مقرر کر دی ہیں, چور چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ دو, شادی شدہ اگر زانی ہے تو اس کو سنسار کرو ورنہ 100 کوڑے مارو, اسی طرح کوئی شرابی ہے اسے 70 کوڑے مارو, اور اگر کوئی جگڑ خور ہے, غیبت کرنے والا, بہتان لگانے والا ہے اور اس کا بہتان ثابت ہو گیا ہے, اسے سمانی نہ جل لگن 80 کوڑے مارو. تو نفت کہنے کا یہ ہے, یہ سزا اسلام نے مختلف گناہوں پر مقرر کی. اب آپ دیکھیں شرک پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی. ایک آدمی مشرک ہے اور اسلامی حکومت کے اندر ہے اور وہ مشرک ہے, اسے پکڑ کے 80 کوڑے مارو, نہیں, اس کے لیے ایک سزا اللہ نے رکھی ہے کہ میں یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ما واہنہ, بس, اور کوئی سزا نہیں رکھی اس پر. جس نے شرک کر لیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا, دوزخ کو فرض کر دیا, دو جملے میں بار ختم کر دی, گویا کوئی تعزیر کوئی حد اس کے لیے مقرر نہیں. اسی طرح ایک اور جرم ہے جس کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی, وہ ہے سود. ایک سود خور اگر واقعی ثابت ہو جائے یہ سود خور ہے, یہ سود کھاتا ہے, اگر معلوم ہو, پروف ہو, ثبوت ہو اس چیز کا, تو بھی اسلام نے کوئی حد نہیں رکھی, اسے کوڑے مارو, اسے درے مارو, اسے سنسار کرو, اس کا ہاتھ کاٹو یا اس کے پاؤں کاٹو, کوئی سزا مقرر نہیں. صرف ایک بات رب العالمین نے اس کے لیے کہی, فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے, بس, کوئی حد مقرر نہیں. جو بھی سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے, یہ قرآن کے الفاظ. فرمایا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, دن قیامت کے سود خوروں کو اگر کوئی دیکھ لے ان کی حواس, ان کے چہرے بے رونق, ان کو حواس رابطہ ہوتا کوئی دیکھ لے, لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, دن قیامت کے ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو لیا ہو, مس کر لیا ہو, جیسے کسی پر آسیب کا اثر ہو جاتا ہے, دیوانہ وار بہکی بہکی باتیں کرتا ہے, منہ میں جھاگ, آنکھیں پھری ہوئی, پھٹی ہوئی, کبھی ایک دم اچانک ہنسنے لگتا ہے, کبھی ایک دم اچانک رونے لگتا ہے, نہ کسی نے رونے کی بات کی ہوتی ہے, نہ کسی نے ہنسنے کی بات کی ہوتی ہے, اور لوگ اسے کہتے پاگل ہو گیا. فرمایا سود خور کو دن قیامت کے اگر دیکھو تو اس کا ایسا ہو لیا ہو, لوگ سمجھے گے پاگل ہو گیا ہے, دنیا میں تو بڑا بھی وپاری تھا, بڑا تاجر تھا, بڑا وپاری تھا, مری اس کی بینک بیلنس بڑی بنگلے جائیدادیں کار بار شان و شوکت سب کچھ تھا, آج سے کیا ہو گیا؟ فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ ہے بغاوت, یہ تو وجہ سے ہے ہم نے اس کی ذہن اس کی عقلیں اس لیے آپ چھین لی واپس لے لی کہ یہ کہا کرتے تھے دنیا میں کہ یہ جو ربا ہے یہ جو سود ہے یہ حل یہ جو ہے مثل الربا یہ تجارت جو ہے یہ سود بھی اسی طرح کا تو ہے, اور اگر سود حرام ہے تو تجارت حلال کیسے ہوگی؟ وہ بھی تو آپ 10 روپے کی چیز لے کر 15 روپے کی بیچتے ہو, 5 روپے منافع کماتے ہو, ہم بھی کسی کو 10 روپے دے کر اس سے 15 روپے واپس لیتے ہیں. یعنی وہ دنیا میں تجارت اور سود کو ایک سمجھتے تھے اور دلیل یہی دیتے تھے میاں تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے, اور اگر سود حرام ہے تجارت بھی حرام ہے. اللہ نے اس کے جواب میں ایک بات کہی, احل اللہ البیع وحرم الربا, ظاہر ہو یہ دونوں ایک نہیں ہیں, اس میں فرق ہے, اور فرق کے لیے کوئی سبب یا علت بیان نہیں کیا, فرق کے لیے صرف ایک چیز بتا دی, احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے, بس یہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تجارت کو حلال کہتا ہے سود کو حرام کہتا ہے, یہی فرق ہے. اب ہم دیکھیں ہماری معیشت کیوں تباہ ہوتی جا رہی ہے, ہم دن بدن اللہ کے عذابوں کی لپیٹ میں کیوں آتے جا رہے ہیں, ہماری پکی اور کھڑی فصلیں کیوں ڈوب رہی ہیں, ہمارے شہر ہستے بستے کیوں غرق ہو رہے ہیں, کہیں زلزلے کی تباہ کاریاں ہیں, کہیں بارش کی تباہ کاریاں ہیں, کہیں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں, کہیں آپس کی خانہ جنگی ہے, تباہ کاری ہی تباہ کاری ہے اور معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے. جس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ یہی سود ہے, یہی سود بنیادی سبب ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے. آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں, یہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے الفاظ ہے, فرمایا کوئی حد نہیں, فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله, اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لو, میدان میں آ جاؤ, اگر سود نہیں چھوڑتے اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو. اب ہم دیکھیں یعنی کتنی دکھ کی بات ہے, ہمیں یہ خوشی ہے کہ جی داڑیاں ماشاء اللہ ہم نے رکھی ہوئی ہیں, نماز ہم سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں, رب العزین کرتے ہیں, آمین زور سے کہتے ہیں, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے سو جائیں گے چاہے کچھ بھی کریں. ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, کپڑا مارکیٹ کا ہے, وہ کبھی کبھی آتے ہیں یہاں, وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سب معلوم ہے اہل حدیث نیاز نہیں کھاتے حاج کھاتے, اور یہ حقیقت ہے بھائی, نیاز ہم کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ حرام ہے, اور سود کیوں کھاتے؟ اس لیے کہ حلال ہے. اگر نیاز کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ حرام ہے, سود کو کیوں اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہ حلال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا نیاز چھوڑنے میں بھی ہم مخلص نہیں ہیں, صرف اس نام کا ڈر ہے جو ہم نے ماتھے پہ لگا دیا کہ ہم اہل حدیث, اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے, اہل حدیث بھی نیاز کھانے لگ گئے, اور کیونکہ یہ آج سارا معاشرہ کھا رہا ہے کیا اہل حدیث کیا غیر اہل حدیث, اس لیے اس سے کوئی خطرہ نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, اس کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نوالا بھی اس کے جسم میں حرام کا چلا جاتا ہے 40 دن تک رب اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے, یہ معمولی جرم ہے. آج ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں بے اثر ہیں, آج ہم کہتے ہیں ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہا, وہ اثر کیوں نہیں رہا؟ اس بات پہ کبھی سوچا اثر پیدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول, اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتا دیجئے, ایسی نصیحت کر دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مجھے مستجاب الدعوات بنانے کا مطلب میں جب بھی کوئی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر, مجھے ایسی نصیحت کر دے جس نصیحت پر میں عمل کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر دعا کو قبول کرے, میں جو بھی دعا کروں رب فوراً مان لے, مجھے ایسی نصیحت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ایک نصیحت کی, اسے حرام کھانا چھوڑ, کبھی حرام نہ کھا, اللہ تیری کبھی کوئی دعا رد نہیں. نہیں کرے گا, تیری ہر دعا قبول کرے گا, حرام کھانا چھوڑ. آج ہماری سچی بات ہے 50 مرتبہ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی, 700 مرتبہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہیں لیکن وہ نماز جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تنہا مصباح جائے بن من کر, آج ہماری نمازیں نہ ہمیں بے حیائی سے روکتی ہیں نہ برائی سے روکتی ہیں, حالانکہ ہم رب العالمین بھی کرتے ہیں, آمین بھی کہتے ہیں, سینے پر ہاتھ بھی باندھتے ہیں, امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, جس کے باوجود ہماری نمازیں ہمیں وہ ثواب وہ پھل نہیں دے رہی جن کا ذکر قرآن کرتا ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ ایک نمازی کو نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کام سے بھی روکتی ہے, ہر بدی سے روکتی ہے. ہماری نمازیں ہمیں نہ بدی سے روکتی ہیں نہ بے حیائی سے روکتی ہیں. یقین مانیے ہم اسی وقت نماز پڑھ کے واپس جب دکان پہ جاتے ہیں بے ایمانی کرتے ہیں, ہم اسی وقت نماز پڑھنے کے بعد واپس دکان پہ جاتے ہیں اخبار کا پرچہ آ گیا 100 روپے کا باہر نکلا ہوا ہے, یا بیچنے والا آ گیا 1 روپے 1 روپے کا پرچہ وہ بیچتا ہے, آٹھ آنے کا پرچہ بیچتا ہے, 50 روپے کا بانڈ نمبر, 100 روپے کا بانڈ نمبر, 500 روپے کا, 1000 روپے کا بانڈ نمبر نکل آیا, اب وہ ڈرا کر لوگ خریدتے, ابھی نماز پڑھ کے گیا ہے, اب وہ دیکھ رہا ہے پڑھ رہا ہے دوسرا نمبر نکلا, الحمدللہ 2 نمبر نکلے, پھر پہلے میں نکلا نہیں جو وہ 1000 والی لسٹ میں نکلا, 500 والی لسٹ میں نکلا, بڑے خوش ہے. حالانکہ ابھی ہم نماز پڑھ کے جا رہے ہیں اسی وقت, پھر دوبارہ عصر کو بھی آئیں گے نماز پڑھنے, پھر دوبارہ مغرب کو بھی آئیں گے, پھر عشاء کو بھی آئیں گے, نمازیں ہماری چوک کے تو ہیں لیکن وہ اثرات ہمارے اندر نہیں چھوڑ رہے. رسم ازاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, آج ہماری نمازیں بے روح ہیں, بے جان ہیں, صرف ڈھانچہ ہے, وہ کرنٹ اندر ختم ہو چکا ہے, صرف ڈھانچہ ہے ہماری نماز, اس میں کوئی شک نہیں, اہل حدیث کی نماز سنت کے عین مطابق, کوئی شک نہیں اس میں, لیکن اس میں روح نہیں باقی رہی, اس میں اثر ختم ہو گئی, وہ جان باقی نہیں رہی, اس میں جان ختم ہو چکی ہے ہمارے حرام کھانے کی وجہ سے. فرمایا تعالیٰ کہ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, یہ کہتے ہیں سود تجارت ایک چیز ہے کوئی فرق نہیں, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام رکھا, اور فرمایا خبردار جس نے ایسا کیا, جس نے بھی ایسا کیا اس چیز کو نہ چھوڑا, اس روش کو ترک نہ کیا, من عادا جس نے بھی اس کا اعادہ کیا, فاولائک اصحاب النار, وہ دوزخ والے, وہ دوزخی ہیں اور دوزخ میں کب تک رہیں گے, ہم فیھا خالدون, یہ قرآن کے ساتھ سورہ بقرہ, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں, کون؟ حرام کھانے والے, سود کھانے والے. آپ بارہ دفعہ علماء سے وہ حدیث سن چکے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسافر کی دعا اللہ بہت جلد قبول کرتا ہے, بہت جلد قبول کرتا ہے, مسافر کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. صحابہ کرام اکثر کوئی سفر میں جاتا اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کرتا ہے, تم سفر پہ جا رہے ہو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. لیکن فرمایا ایک مسافر جس کا راشن ختم ہو گیا ہے, جو بھی زیادہ راہ لے کے گیا تھا وہ ختم ہو گیا, کپڑے پھٹ چکے ہیں, اچھا آسا اخبار, بال گرد و غبار جیتے ہوئے ہیں, غریبا چاک چاک ہے, کوئی مدد کا کوئی کہیں سے کوئی آسرا کوئی سہارا نہیں ہے, ایسے حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے, رب کو پکارتا ہے, یا رب یا رب, رب رب کی صدائیں لگاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بھائی سجاب بولے ذالک, اس بے ایمان کی دعا کیسے قبول ہو, حالانکہ مسافر کی دعا رب قبول کرتا ہے, فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو, یہ جو آج بال بکھرے ہوئے ہیں, غریبا چاک چاک ہے, سفر کا ہر اثر اس کے اوپر موجود ہے, پریشانی کا ہر پہلو اس کے پاس جمع ہے, جس کے باوجود اب اس کی دعا پر توجہ نہیں دے رہا, کیوں؟ فرمایا مشربہ حرام, ملبسہ حرام, مطعمہ حرام, خوشی اب حرام, فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا ہے, پینا بھی حرام کا ہے, پہننا بھی حرام کا ہے, حرام اس کی گھٹنے میں پڑ چکا ہے, اس کی دعا کیسے قبول, اس کی دعا کیسے قبول. کافی عرصے کی بات ہے, ایک بزرگ آتے تھے یہاں, غالباً فوت ہو گئے, وہ دہلی سے ان کا تعلق تھا, جمعہ کی نماز کے بعد ایک دفعہ بات چلی تو وہ یہی بتانے لگے, کہنے لگے دہلی کے اندر ایک سال تک بارش نہ ہوئی بلکہ اس سے زیادہ عرصے تک. تو لوگ میاں نذیر حسین مدد دہلوی کے پاس آئے, جماعت کے بڑے عالم تھے, کہ بھی آپ دعا کرا دیجئے نماز استسقاء کے لیے پروگرام بنایا کہ ہم کل چلیں گے, تیار ہو گئے. انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی, اللہ نے قبول کر لی. دعا کی اللہ نے قبول کر لی, بارش ہو گئی, واپس آ گئے. پھر کچھ سالوں بعد جب میاں نذیر حسین مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف العمر ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, کچھ سالوں بعد پھر ایسا نقشہ پھر پیش آیا دہلی کے اندر, تو بتانے لگے کہ پھر لوگ پھر حافظ صاحب میاں نذیر حسین مدد دہلوی کے پاس گئے, کہ جی پہلے بھی کئی سال پہلے ایسا ہوا تھا, آپ نے دعا کرائی تھی, اللہ نے قبول کی تھی, آج پھر بارش کی ضرورت ہے, اللہ سے دعا کرو. پھر تیار ہو گئے نماز استسقاء کے لیے, گئے دعا کی, بارش نہیں ہوئی. پھر اہتمام کیا دوسرے دن, پھر گئے دعا کی, بارش نہیں ہوئی. اسی طرح دو تین دفعہ دعا کی, بارش نہیں. لوگوں نے تعجب سے پوچھا, حضرت اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے, پہلے آپ نے ایک ہی مرتبہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کر لی, اب آپ نے اتنی مرتبہ دعا کی, حالانکہ منہ سفید ہو گئے, بڑھاپے میں آ گئے, سفید بالوں کا رب اور زیادہ لحاظ کرتا ہے نسبتا سیاہ بالوں کا, یعنی بوڑھے لوگوں کا رفتانہ بہت زیادہ خیال کرتا ہے. حدیث ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا بندہ سفید بالوں کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے شرم آتی ہے, میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں, یعنی لحاظ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو میرا نذیر حسین مدد دہلوی کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک بات سمجھ میں آتی, وہ یہ کہ جب میری جوانی کا زمانہ تھا, جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کرائی تھی, وہ میری جوانی کا زمانہ تھا, اور میں تم سے کچھ نہیں لیتا تھا, خود کماتا تھا, خود کھاتا تھا, میں اس میں حلال اور حرام کا فرق خود کرتا تھا, یہ حلال ہے یہ لوں اور یہ حرام ہے یہ نہ لوں, میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا تھا, اب ہو گیا ہوں بوڑھا, اب میں کما نہیں سکتا, اب میں وہ کھاتا ہوں جو تم کھلاتے ہو, مجھے نہیں معلوم تم کیا کھلاتے ہو, کہ میری دعاؤں سے اثر اٹھ گیا. اور یہ حقیقت ہے, ہماری غذا کا ہماری دعاؤں کے ساتھ بہت گہرا تعلق, بہت گہرا ربط ہے, بہت گہرا تعلق ہے. آج لوگ سمجھتے ہیں میاں یہ لوگوں کے الفاظ ہیں, میاں حلال کہیں تو پوری نہیں ہوتی, یہ الفاظ ہیں لوگوں کے. کسی کو کہا جائے کہ تو کہاں ملازم ہے, جی فلاں جگہ ملازم ہے, بعض محکمے ایسے نا بدنام ہیں, جیسے پولیس کا محکمہ ہے, کسٹم کا محکمہ ہے, یہ مال انکم ٹیکس کا محکمہ ہے, اور آج کل تقریباً سارے محکمے, ٹیلی فون دیکھ لو, بجلی دیکھ لو, ہر جگہ اوپر کی آمدنی بہت ہے. کسی سے پوچھ رہا کیا کر رہا ہے, جی 1200 روپے, یہ تو خیر تھوڑی ہے ماشاء اللہ, اوپر کی تو بہت ہوگی. ہاں جی وہ تو ہوتی ہے, اگر اوپر کی نہ کمائے تو پھر یہ ہے کہ حلال میں خالی تن سوکھی سوکھی تنخواہ پر گزارا تھوڑی ہوتا ہے, پانچ بچے ہیں, چار بچے ہیں, ایک بیوی ہے, بھلا اتنی مہنگائی ہے, بل حلال میں پوری کہاں ہوتی. یعنی ہمارا ذہن یہ ہو چکا ہے کہ برکت حرام میں ہے, حلال میں برکت نہیں. تو ہماری سوچ یہ ہے کہ حلال میں برکت ہے ہی نہیں, برکت حرام میں ہے. تو حلال میں برکت کہاں سے آئے, جب یقین ہی نہیں ہے تو برکت کہاں سے آئے گی. حالانکہ قرآن کے الفاظ ہیں, فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو نیست و نابود کرتا ہے, سود کو مٹاتا ہے, برباد کرتا ہے, ختم کرتا ہے. ویربی الصدقات, پاکیزہ کمائی جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو بڑھاتا ہے, اس میں بڑھوتری پیدا کرتا ہے, اس میں برکت پیدا کرتا ہے. اب آدمی جو سوچتا ہے کہ میں 1000 روپے میں سے اتنی زکات نکال دوں یا اتنے پیسے کم ہو جائیں, حالانکہ اللہ اور دیتا ہے, اور آدمی یہ سوچتا ہے سود میں 100 روپے کے 200 ہو گئے, 500 ہو گئے, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس میں پھر جاتا کس طرح, جاتا کس طرح ہے. آج ہماری پوری معیشت تباہ ہو رہی ہے اور ہم سوچ نہیں رہے کس طرح جا رہا. اللہ بیماریاں, بعض اوقات بیماریاں ایسی لگا دیتا ہے پورے پاکستان میں, اس کا کہیں علاج ہی نہیں ہوتا, اور ڈاکٹر کہتا ہے جی امریکہ ہی جانا پڑے گا تجھے, اور امریکہ جاتا ہے مہینہ, 2 مہینے, 6 مہینے لگایا, وہاں کا ڈاکٹروں کا خرچہ, اب جائے گا علاج کے لیے، ظاہر بات ہے وہاں انکم کی صورت تو کوئی ہوگی نہیں، جو یہاں سے کمایا ہے بس، یعنی خرچ ہی خرچ ہے، اب انکم نہیں. اب وہ سارے کی ساری کمائی آنند فانند ایسے ختم ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے. پھر وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی اب جاؤ ٹھیک ہو گئے ہو، لیکن ہر دو مہینے بعد تمہیں چیک اپ کے لیے یہاں آنا پڑے گا. اب ہر دو مہینے بعد دوائی کا پیسہ الگ ہے، آمد و رفت کا خرچہ الگ ہے، وہاں کی رہائش کا خرچہ الگ ہے. وہ ہر دو مہینے بعد جاتا ہے، چیک اپ کراتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے، گولیاں لیتا ہے، یا جو بھی دوا وہ تجویز کرتے ہیں. اب اسی طرح پیسہ اٹھ جاتا، برکت نہیں ہے. اور بات اب دیکھیے صحابہ کرام کو کیا تھا. لوگ کہتے ہیں آج کل لوگوں کا ذہن بن چکا ہے، حکمرانوں کی سطح تک لوگوں کا یہی ذہن ہے کہ بھائی ہم سود کو ختم کر ہی نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے بے روزگار اسکیم نکالیے نواز شریف صاحب نے، بے روزگار اسکیم، لوگوں کو ٹیکسیاں دینا، لوگوں کو قرضے دینا روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن سب سود کے ساتھ. 1,25,000 کی ٹیکسی وہ پیلے رنگ کی جو آتی ہے، وہ 1,25,000 کی جب قسطوں میں وہ شخص ادا کرتا ہے تو اسے 1.5 لاکھ روپے پڑتی ہے. بات اس سے بڑھیا والی جو ہے وہ 1,70,000 80,000 کی پڑتی ہے. اب یہ 25 کے اوپر 70-80,000 جو بڑا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے. اب ہو رہے یہ رہا ہے کہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر بنا رہے، تم تو ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے. کیوں؟ رب یہ کہتا ہے جب حق اللہ ہو رہے بس، اللہ سود کو کبھی نہیں بڑھنے دے گا، رب سود کو مٹاتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ. اس کے بعد دیش کو بیمہ کرا لے اس گاڑی کا، پہلے ہی دن ٹکر ہو جائے جب اس کا نقصان نہیں ہوگا تو کمپنی کا نقصان ہوگا، بیمہ کمپنی کا نقصان ہوگا، باہر نقصان تو ہے. آپ بھی کچھ نہیں سوچتا. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سچی بات ہے یہ رب کے ساتھ اعلان جنگ، اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. یہ سیلابی ریلے بیان آتے جی، ہم سیلابی ریلوں سے غافل نہیں، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم اس کو روک کر رہیں گے. وہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کیا جاتا. یہی الفاظ تو نوح کے بیٹے نے کہے تھے جب باپ نے کہا تھا اے بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. اس نے کہا تھا فاویلا جبلی یاسمنی من الماء. ابا کیوں ڈراتے ہو، کیوں دھمکاتے ہو؟ فاویلا جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یاسمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا لا سم الیوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں. اے بھی ہیلی کاپٹر آ جائے، اے بھی ایمبولینس آ جائے، فوج پوری ہیڈوں کے اوپر اور یہ بیراج ہے ان کے اوپر اور بن جو بنے ہوئے ان کے اوپر لگا دی جائے، اللہ کے عذاب سے بچایا نہیں جاتا. خود امدادی ٹیمیں رہ جاتی. اللہ کا عذاب ہو اسے کون روک سکتا ہے؟ ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ہم روک کے رہیں گے، ہم یہ کر کے رہیں گے، وہ کر کے رہیں گے. یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنے کی ایک صورت ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ختم کر دی جائے اور اللہ کے ساتھ دوستی قائم کر دی جائے، سفید جھنڈا لہرا دیا جائے، سود سے طالب ہو جایا جائے. فرمایا ان تو تم حالکم روسم والم لا تظلمون بلا تظلمون. اے مسلمانوں، اگر تم سود سے توبہ کر لو، حالکم روسم والم، تو تمہارے لیے وہ پیسہ لینا حلال ہے جو تم دے چکے ہو. اگر کسی کو تم 1,000 روپیہ قرض پر دے چکے ہو اور 1,500 کی واپسی کا معاہدہ ہوا ہے، اب تم توبہ کر لو اور 1,000 روپیہ واپس لے سکتے ہو، دیر نہیں لے سکتے. لا تظلمون بلا تظلم، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم، نہ تم کسی کا نقصان کرو نہ کوئی تمہارا نقصان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ. میرے بھائی، آج کل ہم جس فتنے سے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی معیشت کو سود سے پاک. اگر حکومتی سطح پر نہیں ہو رہا، کم از کم جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، جہاں تک ہمارے چار دیواری میں ہمارے دسترس ہے، جہاں پر ہماری حکومت ہے، وہاں تک تو ہو جائے. ممکن ہے اگر پورا ملک نہ صحیح، ہم انفرادی طور پر اس آفت سے بچ سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. معلوم